ماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم لا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وتد بالصخور ميدان ارضه اول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلا جو خطبے کا آغاز کیا وہ توحید سے کیا، کیونکہ مبدأ اول کے بارے میں ہی سب سے پہلے ذکر ہونا چاہیے، خالق کل کائنات کے بارے میں ہی سب سے پہلے ذکر ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وما للہ آیت الاکبر منا، ہم سے بڑی کوئی آیت نہیں اس جہاں میں، یعنی سب سے بڑی آیت اگر اس جہاں میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہے وہ کون ہیں؟ علی علیہ السلام۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یا علی انا مدینۃ العلم و انت بابہا، اے علی میں شہر علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور تم اس کے کیا ہو؟ دروازے ہو۔ بس علی علیہ السلام دروازے شہر علم ہیں، اگر کوئی اس شہر میں جانا چاہتا ہے، اس شہر میں رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو پہلے کس سے گزرے، کہاں سے گزرے؟ دروازہ علی سے گزرے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہیں؟ آغا محمد حسین طباطبائی نے کل ایک تعریف بتائی تھی کہ آغا محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ امام وہ ہستی ہیں جو عالم ملکوت تک پہنچی ہوئی ہوں اور دوسرے کو، ماننے والے کو عالم ملکوت تک پہنچائے۔ کہاں سے پتہ چلے ہمیں کہ ہمارے امام عالم ملکوت تک پہنچے ہوئے تھے؟ جب علی علیہ السلام نے دروازہ خیبر کو اکھاڑا تو اس وقت کچھ جملے فرمائے، کہا کہ خدا کی قسم میں نے باب خیبر کو نہیں اکھاڑا، ہاں میرے اعضاء میں اتنی قوت نہیں تھی کہ میں ان کو، میری غذا اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں اس دروازے کو اکھاڑوں، لیکن مجھے ملکوتی قوت کی وجہ سے، ملکوتی قوت کی مدد کی وجہ سے میں نے اس دروازے کو اکھاڑا۔ یعنی وہ ہستی کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں؟ ملکوت تک، ملکوتی قوت، اور میں روشن ہوا کس کے ذریعے؟ خدا کے نور کے ذریعے، اس نور کی مدد سے میں نے اس دروازے کو اکھاڑا۔ بس خدا کے نور کے ذریعے وہ روشن ہوئے، اس وجہ سے بس ایمانی طاقت اگر انسان میں آ جائے تو وہ بہت سی مادی چیزوں کو اپنے سامنے سے ہٹا سکتا ہے جو حائل ہوں۔ اب امام کی تعریف کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الامام صلی علی محمد، الامام اصلہ قائم، امام جس کی اصل قائم ہے، ہمیشہ قائم، امام سست نہیں ہوتا، ہمیشہ قائم رہتا ہے، فعلہ دائم، اس کا فعل دائمی ہے۔ فعل کس طرح دائم ہے یہ غور سے سمجھیے گا۔ کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس جہاں میں خدا کے علاوہ اور خدا ہوتے، اور معبود ہوتے، تو یہ جہاں کیا ہو جاتا؟ تباہ ہو، برباد ہو جاتا۔ جب خدا دائمی ہستی ہے اس جہاں کی، تو امام بھی کیا ہونا چاہیے؟ دائمی ہستی ہونی چاہیے۔ تبھی کہا گیا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد، یعنی شروع سے لے کر آخر تک یہ محمد ہی چلے آ رہے ہیں۔ یہ دائم امامت بھی دائمی ہونی چاہیے۔ ایک اور نقطہ، خدا جب ایک ہے تو خدا تک پہنچانے والی ہستی بھی کیا ہونی چاہیے؟ خدا تک پہنچانے والی ہستی بھی ایک ہونی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ماشاءاللہ، یعنی خدا جب ایک ہے تو خدا کو پہچاننے کے لیے ہستی بھی کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہونی چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ دو امام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ ایک صامت ہو, مگر یہ کہ ایک خاموش ہو. خدائے واحد کے لیے, خدائے واحد تک پہنچانے کے لیے ہونا چاہیے امام واحد. اس زمانے میں اگر کوئی ایک امام ہو تو وہ بھی کیا ہوگا؟ صامت ہوگا, خاموش ہوگا. پہلے وہ امام کی بات سنی جائے گی, پہلے وہ امام بات کرے گا. بس اصل امام بھی خدائے واحد کو پہچانے کے لیے کیا ہو, ایک وقت میں ایک ہونا چاہیے. دوسرا ہو تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ صامت ہونا چاہیے. اب امام کے بغیر یہ جہاں چل نہیں سکتا, جس طرح خداوند عالم کے بغیر یہ جہاں چل نہیں سکتا. مشابہت دیکھیں امامت اور توحید میں, امامت اور توحید میں کتنی تشبیہ پائی جاتی ہے کہ امام خدا نہ ہو, لو کان فیہما آلہتن, اگر ادھر اس جہاں سے خدا کو ہٹا لو لفسدتا, تو یہ زمین اور آسمان کیا ہو جائیں گے؟ تباہ و برباد ہو جائیں گے. جی ہاں جی, اسی طرح لو بقیت الارض بغیر امام, اگر زمین باقی رہے بغیر امام کے, لساخت, تو وہ تباہ ہو برباد ہو جائے. بس امام کا ہونا ضروری ہے. اور امام کہاں تک پہنچائے؟ عالم ملکوت تک پہنچائے. عالم ملکوت کیا ہے؟ توحید خدا, توحید خدا. تبھی کہا علی علیہ السلام نے کہ ہم سے بڑی کوئی آیت نہیں اس جہاں میں. سب سے پہلے خطبے کی ابتدا کہاں سے کی؟ توحید خدا سے کی. اسی وجہ سے ہم نے چاہا کہ ہر موضوع کو, ہر خطبے کو چھیڑنے سے پہلے سب سے پہلے ہم توحید خدا پر بحث کر لیں, اس کے بعد باقی جو انشاءاللہ آپ نے فرمایا اسی کے مطابق ہم چلیں گے. ٹھیک ہے. بس امام کو کہا گیا کہ اس کی اصل کیا ہے؟ قائم ہے, ہمیشہ کیا ہے؟ دائم ہے. کشجرتن طیبہ, شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اصلہا ثابتن, اس کی اصل ثابت ہے. وفروہا فی السماء, اصل اس کی ثابت ہے اور وہ پہنچاتا کہاں ہے؟ آسمان میں. فروہا فی السماء تؤتی اکلہا کل حین, ہر کھانے والے کو, ہر طلب کرنے والے کو اس کے طلب کرنے کے وقت دیتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهَا, اپنے رب کی اجازت سے. ہر معرفت چاہنے والے کو معرفت خدا دیتا ہے. کس اعتبار سے؟ جتنی وہ چاہتا ہے. لیکن اجازت کس کی چاہتا ہے؟ وہ خدا کی. خدا کی اجازت کے بغیر امام کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتا. تو سب سے پہلے نہج البلاغہ کی ابتدا کس سے کی؟ توحید خدا سے کی. غور سے دیکھیے گا, بہت باریک کلام ہے امام کا. کہا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون, تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے, اس ذات کے لیے ہے, عاجز ہیں اس کی تعریف کرنے کے لیے اس کی تعریف کرنے والے. تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں خداوند عالم کی تعریف نہیں ہو سکتی؟ ہم نے کہا ہے کہ جس طرح آیات قرآنیہ میں رابطہ پایا جاتا ہے, ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے, اسی طرح امام کے کلام میں بھی رابطہ پایا جاتا ہے. کیوں نہیں تعریف کرنے والے اس کی مکمل تعریف کر سکتے؟ عاجز آ جاتے ہیں تعریف کرنے والے, کیونکہ اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. یہ مادی دنیا ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم مکمل خدا کا حق ادا کر سکیں. ہم نے سونا بھی ہے, ہم نے کھانا بھی ہے, بہت سے اور معاشرتی کام کرنے ہیں ہم نے. جب بہت سے معاشرتی کام ہم نے کرنے ہیں تو بہت سے جب معاشرتی کام کرنے ہیں تو ایک ایک سانس ہم جو لے رہے ہیں وہ خدا کی توفیق کی ہوئی ہے, خدا کی مدد سے لے رہے ہیں. تو بس ایک ایک سانس کے بدلے خدا کی کیا ہونی چاہیے؟ تعریف ہونی چاہیے, خدا کا شکر ہونا چاہیے. لیکن یہ مادی دنیا ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم مکمل طور پہ خدا کا حق ادا کر سکیں. یہ مکمل طور پہ خدا کا حق چاہے وہ معصوم ہو نہیں ادا کر سکتا، چاہے وہ غیر معصوم ہو نہیں ادا کر سکتا۔ تبھی آئیں رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ سفر بڑا طولانی ہے، سفر بڑا زادہ راہ بڑا کم ہے، سفر بڑا طولانی ہے لیکن زادہ راہ بڑی کم ہے، کس کے مقابلے میں؟ ذات خدا کے مقابلے میں۔ رسول اکرم جو کعبہ قوسین تک پہنچے، ثم دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین ادنا، ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ قل رب زدنی علما، اے رسول کہہ کے میرے علم میں اور اضافہ فرما، یعنی میری ذات کے مقابلے میں اگر تو اپنے آپ کو زیرو سمجھ، اپنے آپ کو صفر پہ سمجھ، میری ذات کے مقابلے ابھی اور معرفت حاصل کر اور علم حاصل کر۔ بس عملی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے یہ مادی جہاں خدا کا حق ادا کرنے نہیں دیتا۔ کیوں خدا کا حق ادا نہیں کرنے دیتا؟ آگے ہم بتائیں گے۔ پہلے کہا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو فعل اختیاری یا فعل اختیاری پر کی جائے، چاہے حمد کرنے والے کو اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ ہم نے خداوند عالم کی کیا کرنی ہے؟ تعریف کرنی ہے، لیکن یہ تعریف مکمل نہیں ہو سکتی خداوند عالم کی۔ دو ٹکڑے جو ہیں، دو جملے جو امام نے فرمائے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ نعمت ان کی خدا کی نعمتیں شمار میں نہیں آ سکتی، خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا ولا یؤدی حقہ المجتہدون، اور کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کوشش کیا ہے؟ کوشش یعنی عمل، کوشش یعنی عمل، عمل کرنے والے خدا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ما عبدنا حق عبادت ہی، اے خدا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم رات کو پوری پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے۔ جناب عائشہ نے کہا کہ آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو رسول اکرم ہیں، آپ کیوں نہیں کم عبادت کرتے؟ آپ کی ٹانگوں میں ورم پڑ جاتے ہیں، آپ کم عبادت کیا کریں؟ رسول اکرم نے ایک جواب دیا، افلا اکون عبدن شکورا، اے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں نہ شکر گزار خدا کا بندہ بنوں؟ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں خدا کا شکر بجا لانا چاہتا ہوں، کیونکہ بندہ جب خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو اس کا شکر بڑا کم لگتا ہے، اس کا شکر کرنا بڑا کم لگتا ہے۔ اس وقت بندہ فرماتا کیا ہے؟ لا یؤدی حقہ المجتہدون، اے خدا عمل کرنے والے، کوشش کرنے والے تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم، وہ ذات جس کو بلند پروازیں، جس تک بلند پروازیں نہیں پہنچ سکتی۔ بلند پروازیں کون ہیں؟ بلند پروازیں وہ لوگ جو بڑے مفکر ہوں، بڑے دانشور ہوں۔ مثال کے طور پہ ائمہ علیہ السلام کو لے لیں، ہاں جی، جن کی روح بلند ہو۔ بس وہ لوگ جو بڑے مفکر ہوں، بڑے دانش مند ہوں، وہ بھی خدا کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ لا ینالہ غوث الفتن، اور عقل کی گہرائیاں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ بڑے بڑے دانشور اس تک نہیں پہنچ سکتے، عقل کی گہرائیاں اس تک نہیں پہنچ سکتی، وجہ کیا ہے؟ ہاں جی، مادی ہیں، اور وہ ذات لامحدود ہے۔ وہ ذات کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ آگے دیکھیے گا، رابطہ دیکھیے گا، کیوں نہیں عقل کی گہرائیاں اس تک پہنچ سکتی؟ کیونکہ الذی لیس لصفتہ حد محدود، کیونکہ اس کی صفات کی کوئی حد نہیں، وہ لامحدود ذات ہے، اس کے کمالات کی کوئی حد نہیں، اس کے کمالات کی کوئی حد نہیں، تو یہ انسان جو حد والا ہے، انتہا والا ہے، وہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ جو عقل محدود ہے، عقل جو محدود ہے وہ اس تک پہنچ سکتی ہے؟ انسان کی عقل محدود ہے، انسان کی عقل، انسان کے ذہن میں وہ مفاہیم آ سکتے ہیں جو قید والے ہوں، جو محدود ہوں، وہ مفاہیم سمجھ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اگر اتنے پڑھے لکھے نہ ہوں، آپ کے سامنے ایک مشکل بات بتائی جائے، آپ کو سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی. جتنا انسان سمجھ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی عقل اسے قبول، اس مطلب کو قبول نہیں کر، جتنا علم ہوگا اتنا ہی ذہن قبول کرے گا مفاہیم کو. خدا کی ذات جب وسیع ہے، بغیر قید کے، قید و بند کے بغیر ہے، تو کسی عقل میں یہ خدا کی ذات مکمل طور پہ سمجھ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. اس وجہ سے بندہ کیا کہتا ہے کہ اے خدا، میں نے ہر اعضاء و جوارح سے تیرا گناہ انجام دیا. اے خدا، میں نے ہر اعضاء و جوارح سے، میں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے گناہ انجام دیے، پاؤں سے وہاں چلا جہاں تو چاہتا نہیں تھا. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اے خدا، دن میں میں تیرا 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کیونکہ میں مشغول کہیں اور ہو جاتا ہوں. اگرچہ رسول قربتاً اللہ ہی مشغول ہوا کرتے تھے، لیکن مکمل طور پہ انسان کبھی بھی مادی دنیا اجازت نہیں دیتی کہ خداوند عالم کے سامنے مکمل طور پہ جھک جائے. ہر دفعہ
ہمارے لیے کہہ رہے ہیں نا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
نہیں ہمارے لیے بھی، اور ہمیں بھی تعلیم دینے کے لیے، اور خود وہ ہستیاں بھی اپنے آپ کو کوتا سمجھتی ہیں خداوند عالم کے مقابلے میں. یہ کیا ہے؟ ایک توازو ہے، عاجزی ہے.
مثال
نہیں، سب سے بڑی قربانی دی حسین نے، لیکن جناب زینب کیا فرما رہی ہیں کہ ہماری کلیل سی عبادت، ہماری کلیل سی قربانی قبول فرما. جب بندہ اتنی بڑی ذات کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو اپنے ہر کام کو کم سمجھتا ہے، کلیل سمجھتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ہاں کوئی آ جائے آیت اللہ، جن رہبر آگے خامنہ ہی آ جائیں آپ کے ہاں، آپ اپنی وسعت کے مطابق، بندہ اپنی وسعت کے مطابق ان کی خدمت کرے، لیکن شرمندہ کون ہوگا؟ میزبان ہی شرمندہ ہوگا کہ میں نے اے بندے، تو نے تو اپنی وسعت کے مطابق اس کی خدمت کی ہے، لیکن ذات ایسی آئی ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. خداوند عالم ایسی ذات ہے جس کی مکمل معرفت نہیں ہو سکتی. مکمل معرفت نہیں ہو سکتی تو مکمل لامحدود ذات کے لیے محدود ذات حق ادا کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں. لامحدود ذات کے لیے محدود ذات حق ادا نہیں کر سکتی. لوگوں کے مقابلے میں ہیں، اگر مجھ سے حجاب کے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. کس کے مقابلے میں؟ لوگوں کے مقابلے میں. اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو امام کا ہونا ضروری ہے، اس امام کا جو سب سے زیادہ قریب ہو خداوند عالم کے، اور وہ یقین تک پہنچنے والا اور پہنچانے والا میں امام ہوں. یہ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں. لیکن خدا کے مقابلے میں جب آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ زاد راہ بڑا کم ہے، سفر بڑا طولانی ہے. بس کیوں عقل کی گہرائیاں اس تک نہیں پہنچ سکتی؟ کیوں دانش مند حضرات اس تک نہیں پہنچ سکتے؟ کیونکہ الذی لیس لصفتہ حد محدود، کیونکہ اس کے کمال، صفات کمالیہ کی کوئی حد معین نہیں. ولا نعت موجود، اور نہ اس کی کامل تعریف ہو سکتی ہے. خداوند عالم کی کوئی کامل تعریف کوئی نہیں پا سکتا، کسی کے پاس کامل تعریف موجود نہیں ہو سکتی. کیوں خداوند عالم کی کوئی کامل تعریف تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ خدا محدود وقت محدود جگہ میں نہیں ہے، کیونکہ خدا محدود وقت اور محدود جگہ میں نہیں ہے۔ اس زمانے میں، اس وقت میں اور جگہ میں جب انسان آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ محدود بن جاتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ محدود بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ محمد اور آل محمد اس مادی دنیا میں محدود ہو جائیں گی، لیکن عالم بالا کے ساتھ ان کا تعلق ہو جائے گا تو انہیں بھی کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ ذہن میں رکھیے گا، بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان کا تعلق کس کے ساتھ ہو جائے؟ عالم بالا کے ساتھ ہو جائے، خدا کے ساتھ ہو جائے، تو اس کو سمجھنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ دشوار ہو جاتا ہے۔ رابطہ دیکھیے گا کہ مکمل کامل تعریف انسان کیوں نہیں پا سکتا؟ کیونکہ ولا وقت معدود، اس کا کوئی معین وقت ہی نہیں، اس کا کوئی معین وقت ہی نہیں۔ ولا اجل ممدود، اور ایسی مدت نہیں جس جو ختم ہو جائے، ہاں نہ اس کے لیے کوئی معین وقت ہے، نہ کوئی اس کے لیے معین مدت ہے۔ فطر الخلائق بقدرتہ، اس نے اپنی مخلوق کو اپنی قدرت سے خلق کیا، اور خداوند عالم کا قادر ہونا، خداوند عالم کی قدرت دوسروں کے مقابلے میں لامحدود ہے۔ خدا کی قدرت دوسروں کی قدرت کیا ہے؟ محدود ہے۔ دوسروں کی قدرت برابر ہے عاجزی کے، برابر کیا ہے؟ عاجزی کے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک کلام ہے، کہا کہ کل عزیز غیرہ ذلیل، ہر عزت والا اس کے علاوہ ذلیل ہے، ہر عزت والا اس کے علاوہ کیا ہے؟ ذلیل ہے۔ وکل قوی غیرہ ضعیف، اور ہر قوی اس کے علاوہ ضعیف ہے۔ وکل مالک غیر مملوک، اور ہر مالک اس کے علاوہ، خدا کے علاوہ ملکیت ہے، ہر مالک خدا کے علاوہ کیا ہے؟ ملکیت ہے، کسی کی ملکیت ہے، مملوک ہے۔ وکل عالم غیرہ متعلم، اور ہر عالم خدا کے علاوہ کیا ہے؟ شاگرد ہے، کسی کے ہاں زانو ٹیک کے آیا ہے۔ اگرچہ محمد اور آل محمد اس جہاں میں کسی کے شاگرد نہیں، لیکن خدا کے شاگرد ہیں، خداوند عالم کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں، لیکن خداوند عالم کسی کا شاگرد نہیں، بس ہر عالم خدا کے علاوہ کیا ہے؟ شاگرد ہے۔ وکل قادر غیرہ، اور ہر قدرت والا اس کے علاوہ، یقدر و یعجز، قدرت بھی رکھتا ہے اور عاجز بھی ہے۔ آپ اور ہم شاید 10 کلو کے مقابلے میں قدرت رکھتے ہوں، 10 کلو اٹھا لیں وزن، لیکن اگر 40-50 کلو آ جائے
نہیں اٹھا سکتے،
لیکن واللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر مساوی طور پہ قادر ہے، ہماری قدرت ہر چیز کی نسبت مساوی نہیں، کسی پہ قادر، کسی پہ عاجز، لیکن خدا کی قدرت ہر چیز پر کیا ہے؟ مساوی ہے۔ ونشر الریاح فطر الخلائق بقدرتہ، اس نے مخلوق کو پیدا کیا اپنی قدرت سے، فطرت رکھی ہے کہ خداوند عالم کی فطرت، لفظ فطر اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف، ہر ایک کے اندر خداوند عالم کی فطرت رکھی، ہر ایک کو توحید پہ پیدا کیا۔ ونشر الریاح برحمتہ، اور اپنی ہواؤں کو پھیلایا اپنی رحمت سے، ہوائیں پھیلائیں اس نے اپنی رحمت کے ذریعے۔ انزل من السماء ماء، ہوائیں کہیں بارش برساتی ہیں، اور کہیں بارش زیادہ ہوتی ہے تو وہاں سے بادلوں کو لے جاتی ہیں۔ انزل من السماء ماء، ہواؤں کا نتیجہ پانی ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی نازل کر دیا ہے۔ فصالت اودیت بقدرہا، وادیاں سیراب ہوتی ہیں اپنی وسعت کے مطابق۔ خدا کی، ہاں جی یہ آیت ہے، خدا کی رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، ظرف کتنا ہے، کوئی ظرف بڑا ہے، کوئی ظرف کوچک ہے چھوٹا ہے. کوئی ظرف ایسا ہے جو اہل بیت میں شامل ہو جائے, کوئی ظرف ایسا ہے جو اہل بیت سے نکل جائے. جیسے سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں شامل ہے, سلمان شامل ہوئے اہل بیت میں لیکن زبیر نکلے اہل بیت سے. کا زبیر منا اہل البیت, زبیر ہم اہل بیت میں سے تھے مگر یہ کہ اس کے بیٹے نے ہم سے الگ کر دیا. بس خدا کی رحمتیں گھوم رہی ہیں, چل رہی ہیں, ہواؤں کی رحمتیں چل رہی ہیں. بس ایسا کوئی ظرف ہو جس میں یہ رحمت آ جائے, جس جو اس رحمت کو قبول کر لے. وتد بالسخور میدان عارضہ, اور اس نے پہاڑ گاڑ دیے تھر تھڑاتی ہوئی زمین پر, تھر تھڑاتی ہوئی اپنی زمین پہ. جب خداوند عالم کی تعریف کرنے والے تعریف نہیں کر سکتے, نعمتوں کو شمار کرنے والے نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, عمل کرنے والے حق عبادت اس کا ادا نہیں کر سکتے, اس کو عقل کی گہرائیاں نہیں پا سکتی, بڑے دانش مند اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ اس کی صفت لامحدود ہے, اس کی کامل تعریف پر کوئی نہیں پا سکتا, اس کے لیے کوئی وقت نہیں, اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. تو سب سے پہلے مخلوق کو اس نے پیدا کیا, رحمتیں اس نے بھیجی, تو سب سے پہلے معرفت کس کی حاصل کرنی چاہیے؟ ہاں, سب سے پہلے دین کی اول, دین کی ابتدا کہاں سے کرو؟ توحید خدا سے. سب سے پہلے جو چیز آپ اپناؤ وہ توحید خدا ہے. تبھی کہا علی علیہ السلام نے کہ اول دین معرفت ہو, دین کی ابتدا کیا ہے؟ معرفت ہے. اب اس اول کے بارے میں تین نظریات ہیں کہ اول سے مراد کیا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ اول سے مراد ہے اساس, بنیاد, اساس بنیاد, یعنی دین کی اساس, دین کی بنیاد خدا کی معرفت ہے. دین کی بنیاد کیا ہے؟ خدا کی معرفت ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ اول وہ نہیں جو دو کے مقابلے میں ہے.
ٹھیک,
یہ اول وہ نہیں جو دو کے مقابلے, بلکہ اساس اور بنیاد کے معنی میں ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں, تمام معارف اسلامی میں سے سب سے پہلے جس چیز کی معرفت حاصل کی جائے وہ خداوند عالم ہے, خداوند عالم کی ذات ہے, خداوند عالم کی صفات کی معرفت ضروری ہے. بس سب سے پہلے کس چیز معارف الہیہ میں سے, احکام ہوں, فروع دین ہوں, اصول دین میں سے, نبوت امامت کو سمجھا جائے, نبوت کو سمجھا جائے, قیامت کو سمجھا جائے, یا پہلے, تو علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب معارف میں سے سب سے پہلے توحید کو سمجھا جائے, سب سے پہلے معرفت خدا ہو. اب جہاں تک بتایا کہ دین کی اساس کیا ہے, ہاں ایک یہ نظریہ, ایک اول کس سے کرنی چاہیے. اب اس اول میں پھر دو نظریات ہیں کہ اول ہے کیا چیز. دیکھیں توحید خدا کی دو قسمیں ہیں, ایک توحید ضعیف ہے جو پہلے بیان کی ہے کہ مخلوق سے خالق تک پہنچنا, اس جہاں کے ذریعے خالق تک پہنچنا. یا تو مراد یہ ہے کہ اس ابتدا کس سے کرنی چاہیے, ابتدا یہ کرنی چاہیے خدا کے معرفت میں کہ مخلوق کو دیکھا جائے. کس کو دیکھا جائے؟ مخلوق کی معرفت سے خالق کی معرفت تک پہنچیں. یا مراد یہ ہے کہ نہ, مخلوق تک نہ جانا, سب سے پہلے مخلوق کو بعد میں پہچاننا. سب سے پہلے کسے پہچاننا؟ خداوند عالم کو. سب سے پہلے خداوند عالم کو پہچانا. دعا عرفہ میں بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں امام کے, تو کب دور تھا کہ تجھ تک پہنچنے کے لیے میں آثار کو تلاش کروں, آثار ڈھونڈوں. اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ میں تیرے وجود کو ثابت کرنے کے لیے فقیری وجود کو سہارا بناؤں, فقیری وجود سے مدد لوں تجھ تک پہنچنے کے لیے. صحیح ہے کہ فقیری وجود کا ہم سہارا لیں کہاں تک پہنچنے کے لیے؟ غنی وجود تک. ہاں جی, ہمارے لیے توحید ضعیفی ہے, غیر معصومین کے لیے, لیکن معصومین کے لیے توحید ضعیف گناہ ہے، وہ نہیں مخلوق سے خالق تک پہنچتے بلکہ ڈائریکٹ خالق سے مخلوق تک پہنچتے ہیں، خالق سے مخلوق تک پہنچتے ہیں۔ تو کب غائب تھا کہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے میں کس کا دلیل کا سہارا لوں؟ خدا کب غائب ہے؟ ایک دفعہ ہم خدا کو غائب فرض کریں تو ہمیں مخلوق کی ضرورت ہے، خدا کی نشانیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ خدا کو ہی حاضر سمجھیں، خدا ہی ہمارے یہاں حاضر ہو، تو پھر ہم کسی چیز کو نشانی علامت نہیں قرار دے سکتے۔ بس اول دین معرفت، ہو سب سے پہلی ابتدا دین کی کیا ہے؟ معرفت ہے۔ دین کی ابتدا جب معرفت ہے تو یہ معرفت کس کی ہے؟ خداوند عالم کی۔ خداوند عالم کی کون سی معرفت؟ توحید ضعیف یا توحید قوی؟ توحید قوی، ائمہ کی نظر میں توحید قوی، ہمارے لحاظ سے توحید ضعیف۔ بہت سے قرآن میں اشارے ہیں کہ فرج البصر هل ترى من فطور، ذرا اپنی نظر گھما دیکھ اس جہاں میں کوئی، ہاں جی پہنچ سکتے، ذرا دیکھ اس جہاں میں کوئی خلل تمہیں نظر آتا ہے، پھر اپنی نظر گھما، دوبارہ پلٹ آئے گی تیری نگاہ تھک ہار کے، نا امید ہو کے، یہ کہے گی کہ نہیں، یہ پورا جہاں دلیل ہے خدا کے وجود کے اوپر، یہ پورا جہاں گواہی دیتا ہے خدا کے وجود کا۔ بس ذہن میں رہے کہ اول دین معرفت، ہو دین کی ابتدا کیا ہے؟ اس کی معرفت ہے۔ آیا یہ غور سے سننے والی بات ہے، آیا خدا کی معرفت ہم حاصل کر لیں، ہمیں علم آ جائے خدا کی ذات کا، ہم توحیدی کہلائیں گے، موحد کہلائیں گے؟ نہیں، توحید ارکان کو بھی پہچان لیں، محمد اور آل محمد کو بھی پہچان لیں، محمد اور آل محمد کی پہچان ہو جائے، خدا کی پہچان ہو جائے، اس کے بعد ہم توحید تک پہنچیں گے؟ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں نہیں۔ ہاں جی، کیا کیا کرنا ہے اور دیکھیے گا، سب سے پہلے اس کی معرفت ہے، اس کے بعد کمال و معرفت ہی یا تصدیق بھی، اس کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے۔ تصدیق کیا ہے؟ سب سے مہم چیز۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اور ہم زبانی لحاظ سے خدا کو واحد کہتے ہوں، ایمانی لحاظ سے خدا کو واحد جانتے ہوں، لیکن عملی لحاظ سے کہیں شرک کر رہے ہوں، ریاکاری کر رہے ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے کہیں کہہ رہے ہوں کہ میرا تکبر کر رہے ہوں میرا یہ عمل۔ بس کمال معرفت کیا ہے؟ کہ انسان کے ایمان اور عمل پہ اثر ڈالے، انسان کا عمل اور ایمان اس کی معرفت کے مطابق ہو جائے۔ جس طرح خدا کو ایک کہتا ہے، جس طرح معرفت خدا کی یہ ہے اس کے پاس کہ خدا ایک ہے، اسی طرح اس کا ایمان بھی بن جائے، ایمان کے ساتھ ساتھ عملی لحاظ سے بھی اقرار کرے، تصدیق کرے عملی اور ایمانی لحاظ سے، یہ ہے تصدیق۔ اس کے بعد جب انسان معرفتی لحاظ سے بھی توحید والا موحد، ایمانی لحاظ سے بھی موحد، عملی لحاظ سے بھی موحد، اب دیکھے گا کمال و تصدیق بھی توحید ہو، کمال تصدیق یہ ہے کہ انسان توحید موحد بن جاتا ہے، توحید تک پہنچ جاتا ہے۔ بس یاد رکھیے گا، خدا کی معرفت توحید نہیں، خدا کی معرفت کے ساتھ پلس میں کیا ہونا چاہیے؟ ایمان اور عمل، ایمان اور عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ توحیدانہ ہونا چاہیے۔ بس ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل اور اپنے ایمان میں توحید لائے، ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی شاید پہلے بیان کی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے، کہا کہ وما یؤمن اکثرہم الا وہم مشرکون، نہیں ان میں سے اکثر ایمان لاتے مگر شرک کی حالت میں، مشرک ہیں وہ لوگ، وہ لوگ مومن ایمان لانے والے ہیں مشرک شرک کی حالت میں، مومن ہیں شرک کی حالت میں، یعنی ان کا ایمان اور عمل مشرکانہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان اور شرک ایک جگہ پہ جمع ہو جائے؟ کہا کہ اگر انسان یہ کہے کہ فلاں نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا میں نہ ہوتا، فلاں بھائی نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، فلاں دوست نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، فلاں
یہ بھی مشرکانہ،
ہاں جی
فلاں نہ ہوتا تو میں نہ.
پھر امام سے سوال کیا کہ کیسے کہیں، کیا کہیں؟ کہا کہ ایسے کہو کہ خدا نے مجھے ڈاکٹر کے وسیلے کے ذریعے شفا دی ہے، اس ڈاکٹر کے ذریعے مجھے شفا دی ہے، ہر چیز کی اصل، ہر چیز کو اپنی اصل کی طرف پلٹاؤ. کہا کہ تمہارا کام ہے زمین میں بیج ڈالنا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم؟
سبحان اللہ،
کیا تم اس انسان کو تخلیق کرتے ہو یا ہم؟ بس تمہارا کام کیا ہے، ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ دوائی دینا. ہو سکتا ہے 100% آپ یقینی کہہ سکتے ہیں کہ دوائی اثر کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں. یاد رکھیے گا، تجربات کبھی بھی 100% یقین تک نہیں پہنچاتے. آپ تجربہ کر لیں، درد سن کے ساروں کے سر میں درد ہو جائے، پھر ایک اٹھے کہا کہ میں نے ڈسپرین بنانی ہے. اب 10 پہ تجربے کیے جائیں، ڈسپرین کھلائی جائے، 7 پہ اگر تجربہ یہ کہتا ہے کہ 7 پہ یا 6 افراد پہ تجربہ کامیاب ہو جائے تو ہمارا تجربہ، 6 افراد پہ اگر یہ گولی اثر کرے تو تجربہ ہمارا کامیاب. اگر 4 کم پہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ 50-50 ہے، لیکن ایک اوپر چڑھ گیا آیا، 6 افراد پہ جب اس نے اثر دکھایا، آپ کو 100% یقین حاصل ہوا کہ ڈسپرین کے ذریعے یہ سر درد دور ہوگا. اسی وجہ سے آپ مختلف ڈاکٹروں کے پاس جائیں، آپ کی طبیعت کے مطابق وہ دوائی دیتا ہے، ہر ایک کو سر درد کی گولی ڈسپرین نہیں ملتی. بس تجربہ آپ کو کبھی بھی 100% یقین تک نہیں پہنچاتا. 100% یقین تک کون سی چیز پہنچاتی ہے؟ تجربہ عقل کے پاس لے جاتا ہے، عقل دل کے پاس لے آتا ہے، دل 100% یقین تک پہنچاتا ہے. عقل اور دل مددگار ہیں. بس ذہن میں رکھیے گا، خدا کی معرفت میں تجربہ مہم نہیں، بلکہ مہم چیز کیا ہے؟ عقل اور دل، عقل اور ایمان، ایمان یعنی دل. بس ہم نے ابتدا کس سے کی؟ توحید سے کی، کیونکہ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں توحید سے ابتدا کی. بس سارا خلاصہ یہ ہے کہ تمام خدا کی تعریف کی خدا کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، اس کی عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، اس کی نعمتوں کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. وہ لامحدود ذات ہے، اس نے تمام مخلوق کو خلق کیا، اس کے بعد اپنی رحمت پھیلا دی اس مخلوق میں. اب اس کے بعد معرفت اس جہاں میں سب سے پہلے کس کی حاصل کی جائے؟ وہ ہے ذات خداوند عالم. اور سب سے پہلے اپنے کلام میں کس سے ابتدا کی جائے؟ اسی وجہ سے علی علیہ السلام نے اپنی نہج البلاغہ میں، اپنے خطبوں میں کس سے ابتدا کی؟ خداوند عالم کے ذریعے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. سوال ہو یہ آج